करें कैसे जिंदगी, आओ उलमा से पूछ ले। आए जो मुश्किल पेश कोई, आओ उलमा से पूछ ले।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. الحمدللہ عزوجل اس سلسلے کی برکت سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے، مختلف موضوعات پر کلام ہوتا ہے، اور آج بھی انشاءاللہ عزوجل ایسا ہی ہوگا. آپ سلسلے میں آخر تک شامل رہیں. ابتدان درود پاک کی فضیلت کے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین تین مرتبہ درود پاک پڑھا. اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے آپ کی کال سے ہم سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں.
کہ محرم الحرام کو جو ہے حرمت والا مہینہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب عنایت فرمائے.
جی مفتی صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ محرم الحرام، مسجد الحرام، یہ اس طرح آتا ہے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے جب اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. منہا اربعۃ الحرم، ان میں سے 4 مہینے یہ حرمت والے ہیں.
ٹھیک ہے،
تو اللہ تبارک و تعالی نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. پھر اس کی تشریح، اس کی شرح میں، اس کی تفسیر میں علماء نے وہ 4 مہینے بیان کیے کہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں. تو ان میں سے 3 مہینے تو مسلسل ہیں،
ٹھیک ہے،
یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام، یہ حرمت والے مہینے ہیں. اور ایک منفرد ہے، علیحدہ ہے، یعنی رجب المرجب. یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں، تو اس لیے محرم الحرام کو بھی حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ حرمت کا جو لفظ ہے یہ چونکہ عربی لفظ ہے، اور عربی کے اندر جو حرمت کا معنی ہے یہ عظمت کے معنی میں آتا ہے، کہ کوئی چیز معظم ہو، کوئی چیز اہمیت والی ہو، تو اس کے لیے حرمت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. یعنی اس کی بے توقیری نہ ہو، اس کی بے تعظیمی نہ ہو، اس لیے اس کو حرمت کہا جاتا ہے. یعنی حرمت عام طور پہ یہ حرام سے نکلا ہوا لفظ ہے، یا حرام حرمت سے نکلا ہے، تو چونکہ اس میں جو چیز حرام ہوتی ہے اس کے بندہ قریب نہیں جاتا، قریب جانا منع ہوتا ہے. تو ایک تو ہوتا ہے کہ اس کے حرام ہونے کی وجہ سے اس کے قریب نہ جانا، کہ اس کو بچنا ہے اس سے. اور ایک حرمت جو حرام کا معنی اس میں پایا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ایک حرام کردہ چیز سے ہم بچتے ہیں، تو اسی طرح حرمت والی جو جگہ، حرمت والا جو وقت ہے، اس میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو حرمت کا ایک معنی تعظیم و تکریم ہے. تو اس لیے چونکہ محرم الحرام یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی تعظیم اور تکریم یہ اسلام کی آمد سے پہلے بھی ہوا کرتی تھی. یہ جو 4 مہینے ہیں یہ صرف اسلام کے اندر آ کے حرمت والے نہ ہوئے، بلکہ اسلام سے پہلے بھی ان کی حرمت تھی، اسلام نے آ کے ان کی حرمت کو مزید بڑھایا ہے. تو انہی میں سے چونکہ محرم الحرام ہے تو اس مہینے کی تعظیم و تکریم ہوتی ہے، اس کی حرمت ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو محرم الحرام کہا جاتا ہے. جیسے آپ نے خود الفاظ استعمال کیا مسجد الحرام کا، تو اب یہ حرام جو مسجد الحرام کے اندر موجود ہے، ظاہر سی بات ہے اس میں کوئی حرام والی چیز تو ہے نہیں، وہ تو عزت و تعظیم کے معنی میں ہے، اس لیے اس کو مسجد الحرام کہا جاتا ہے. تو محرم کو محرم الحرام کہنے کی وجہ یا حرمت والا مہینہ کہنے کی وجہ اس کی تعظیم و تکریم، اللہ کی بارگاہ میں جو اس کا مقام و مرتبہ ہے دیگر مہینوں کے مقابلے میں، اس لیے اس کو حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے. اور یہ قاعدہ قانون ہے، اصول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو طریقہ ہے اس میں اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں ہر چیز کے اندر جو ہے وہ قانون تفضیل ملے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے کسی نہ کسی چیز کو دوسری چیز کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے.
جی
آپ انسانوں کے اندر آئیں جو اللہ تبارک و تعالی کی مخلوقات میں سب سے اشرف ہے، سب سے عزت والی ہے، تو تمام کے تمام انسان جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی نے برابر نہیں بنائے، بلکہ ان میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیاوی اور دینی اعتبار سے تفاوت رکھا ہے، ان میں فرق رکھا ہوا ہے. بعض کو بعض پر اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت عطا فرمائی، دینی اعتبار سے جو عام آدمی ہے اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے نیک صالح آدمی کو فضیلت دی، علماء کو فضیلت دی، اولیاء کو فضیلت دی، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم السلام کو فضیلت عطا فرمائی ہے. اسی طرح اگر آپ جگہوں کے اعتبار سے دیکھیں تو قانون تفضیل وہاں پر بھی جاری ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بعض مقامات کو بعض مقامات کے اوپر فضیلت دی، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے بیت المقدس کی جو سرزمین ہے اس کے لیے ارض مقدسہ کا لفظ استعمال فرمایا کہ وہ تقدیس والی، اہمیت والی، عزت والی جگہ ہے. اسی طرح مسجد الحرام ہے، مدینہ منورہ ہے، یہ وہ مقامات ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے دیگر مقامات کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے. یہی معاملہ اوقات کے اندر ہے، دن کے اندر ہے، ایام کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف اوقات کو مختلف دوسرے اوقات کے اوپر، دوسرے ٹائمز کے اوپر جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت عطا کی ہے. یعنی رات کا پچھلا پہر بالکل آخر میں جس میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی جاتی ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے کہ اس میں دعا قبول ہوتی ہے اور اس کی ایک فضیلت موجود ہے. اسی طرح جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے تو جمعہ کے دن کو اللہ تبارک و تعالی نے دیگر دنوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی. اسی طرح مہینوں کے اندر آپ آ جائیں تو رمضان مبارک ہے، اللہ نے دیگر مہینوں پر اس کو فضیلت عطا فرمائی. ربیع الاول ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے دیگر مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی. یوں ہی حرمت والے یہ چار مہینے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے دیگر مہینوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے. اس لیے چونکہ یہ دیگر مہینوں کے اوپر فضیلت رکھتے ہیں، فوقیت رکھتے ہیں، اس بنیاد پر ان کو حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے.
اچھا، جیسے حرمت کا آپ نے بہت اچھا معنی یہاں پر بیان فرمایا، اسی آیت کے اندر آگے یہ بھی ہے کہ ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. اچھا، پھر ہم اسلام سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اسلام سے پہلے جو طبقہ تھا وہ اس مہینے کا ادب کیا کرتا تھا، جنگ و جدل آپس میں نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن آج وہ صورتیں ہمیں نظر نہیں آتی اس حوالے سے ادب کی، احترام کی. یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے جس میں ہم اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں وہ سارا سلسلہ، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے کہ اپنی جان پر ظلم نہ کرو جو یہ فرمایا گیا، اس سے کیا مراد ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
دیکھیں، جو کفار کا اس کا احترام کرنا تھا وہ ایک الگ انداز تھا، وہ تو اپنی خواہش نفسانی کے پیروکار تھے، اسی کے پیچھے چلتے تھے، اپنے نفس کے پیچھے. وہ جو تعظیم بھی کرتے تھے تو ان کا اپنا ہی انوکھا انداز ہوتا تھا. اب مثال کے طور پہ ان کے یہاں پر ان چار مہینوں کے اندر جنگ و جدل کی حرمت تھی کہ ان میں
نہ کریں،
نہیں کیا جائے گا. لیکن مثال کے طور پر شوال کا مہینہ ہے، مثال کے طور پر ذوالقعدہ سے پہلے اس میں ان کی جنگ چل رہی ہے، آپس میں لڑ رہے ہیں. تو اب جو شوال کا مہینہ ہے جو ذوالقعدہ سے پہلے ہے، شوال کا مہینہ ختم ہوگا، جیسے ہی ذوالقعدہ شروع ہوگا انہوں نے جنگ کو بند کر دینا ہے. لیکن ان کا یہ انداز نہیں ہوتا تھا، یہ کرتے یہ تھے کہ جیسے ہی 30 دن پورے ہوئے شوال المکرم کے اور ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی، چل رہی ہے، تو یہ کہتے تھے کہ یہ مہینہ ہم نے 30 کی جگہ 35 کا کر دیا ہے،
اللہ
اس مہینے کو آگے بڑھا دیا ہے. تو یہ اپنی خواہش کرتے تھے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب خطبہ فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر، تو آپ نے یہ فرمایا کہ زمانہ گھوم کر اپنی جگہ پر آ چکا ہے.
ٹھیک ہے،
یعنی یہ جو بڑھاتے رہے نا 5 دن 10 دن، نسی کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے، انما النسی زیادۃ فی الکفر، کہ یہ نسی جو ہے یہ دنوں کا بڑھانا ہی ہے. تو یہ دنوں کو بڑھاتے رہتے تھے یہاں تک کہ اتنا بڑھا دیے کہ 1 سال پورا ہو گیا اس کے اندر، یہاں تک کہ جو زمانہ تھا وہ گھوم کے اپنی جگہ پر آ گیا. یعنی جب اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تھا اس زمانے کے اعتبار سے زمانہ گھوم کے اپنی جگہ پر آ چکا ہے. تو وہ ان کی اپنی ایک انداز ہوتا تھا. لیکن اسلام میں چونکہ بنیادی اعتبار سے جو سب سے بڑا ظلم ہے وہ گناہ ہے، اور گناہوں میں شرک سب سے بڑھ کر ہے. ان شرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے، گناہوں کو بھی ظلم کہا جاتا ہے. تو اپنی جانوں پر ہم نے ظلم نہیں کرنا، یعنی گناہ نہیں کرنے. اور یہ قاعدہ ہے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو جگہ ہوتی ہیں، جو وقت ہوتا ہے، اس کے اعتبار سے گناہ کی جو یعنی نحوست ہوتی ہے یا گناہ کے اوپر جو وعید ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے. جس طرح نیکیوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ وقت اور جگہ کے اعتبار سے نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے, تو اسی طرح گناہ کی جو قباحت ہے وہ وقت اور جگہ کے اعتبار سے بڑھ جاتی ہے. تو حرمت والے مہینے کے اندر گناہ کرنا یہ بنسبت دیگر مہینوں کے مقابلے میں زیادہ سخت ہے. اسی طرح کسی مقدس مقام کے اوپر گناہ کرنا یہ دیگر مقامات کے مقابلے میں سخت ہے. تو حرمت والے مہینے کے اندر بہت ضروری ہے کہ بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے, اور ایسا گناہوں سے بچائے کہ پھر اس کی برکت سے ساری زندگی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر ہی رکھے.
مدنی چل کے ناظرین, مفتی صاحب نے محرم الحرام کہنے کی جو وجہ تھی تفصیلی اس کا ہمیں جواب عطا فرمایا. مزید انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی اور آپ کی کال اور شامل کرتے ہیں.
جاری لکھتا کہ اسلامی بھائی سے سوال گیا کہ یہ الصلوۃ والسلام علیہ کہ یا رسول اللہ, یہ درود پاک پڑھنا کیسا ہے, کیا یہی مکمل درود پاک ہے؟
جی کیا فرمائیں گے؟
جی بالکل, یہ مکمل درود پاک ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام دونوں بھیجنے کا حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, کہ اے ایمان والو اس غیب بتانے والے پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو. تو یہ الصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ کے اندر دونوں کی دونوں باتیں آ گئی ہیں. البتہ چونکہ اس کے ساتھ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ یا اس طرح کے کلمات بھی پڑھے جاتے ہیں, تو یہ اس وجہ سے کہ چونکہ حکم اس بات کا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھا جائے تو آپ کی آل کو بھی شامل کیا جائے, تو صحابہ اکرام علیہم رضوان کو اور اہل بیت اطہار کو اس میں شامل کرنے کے لیے جو اگلا جملہ ہے, اگلا صیغہ ہے, وہ بھی اس میں پڑھ لینا چاہیے تاکہ وہ بھی شامل ہو جائے. البتہ یہ پورا درود پاک ہے الصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ, اس کو بالکل پڑھ سکتے ہیں, اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اور پڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پورا درود پاک پڑھنے کا ثواب بھی حاصل ہوگا.
جی اگلی کون
سوال میرا یہ ہے کہ وراثت کے حوالے سے اولاد میں سے اگر کوئی گھر چھوڑ کے چلا جائے, پتہ تعلق کر لے, تو اس کا کیا حکم ہوگا وراثت کے لیے؟
جی کیا فرماتے ہیں؟ بعض اوقات خود اولاد چلی جاتی ہے, کبھی نکال دیا بھی جاتا ہے, دونوں صورتیں ہو جاتی ہیں.
ہاں دیکھیں, وراثت کا تعلق جو ہے وہ جو مسلمان ہے, مسلمان مسلمان کا وارث ہوتا ہے, یعنی اس کی اولاد جو ہے وہ وارث ہوگی. تو گناہوں کی وجہ سے وراثت میں جو ہے وہ قطعی اس میں قطع تعلق ہی نہیں ہوگی.
صحیح.
ویسے کسی بنیاد کے اوپر قطع تعلق ہی ہو گئی تو اب کیا وراثت سے بھی وہ محروم ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے. اس نے اگر نافرمانی کی ہے, وہ نافرمان ہے اپنے والدین کا, والدین سے دور ہو گیا ہے یا والدین نے اس کو دور کر دیا ہے, تو اس کے گناہ اپنی جگہ پر ہیں. ایسے کو ویسے ہی شریعت کی اصطلاح کے اندر آگ کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں تو آگ کرنا یہ ہوتا ہے کہ جائیداد سے اس کو آگ کر دیتے ہیں, لیکن آگ جو روایتوں کے اندر آیا ہے وہ ایسے ہی کے لیے آئے کہ جو حقوق الوالدین, جس کو گبیرہ گناہ اکبر القبائر قرار دیا حدیث پاک کے اندر, کہ جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے, والدین کو ستاتا ہے, یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے, تو اس کو ویسے ہی آگ کہا گیا ہے. تو اب اپنے طور پہ آگ کرنے سے وہ کوئی آگ نہیں بن جائے گا, آگ وہ ویسے ہی ہے, لیکن وہ آگ کس اعتبار سے؟ نافرمانی کے اعتبار سے, گناہ کے اعتبار سے, لیکن اس بنیاد پر وہ وراثت سے محروم نہیں ہوگا. اگر ماں باپ کے انتقال کے وقت ان کی جائیداد موجود ہے اور یہ بھی زندہ ہے, تو اس صورت میں جو وراثت میں دیگر بچوں کا حق بنے گا, اسی طرح اس کا بھی حق بنے گا. لیکن بہرحال اس کی تمام کی جو صورتیں ہوتی ہیں وہ مختلف ہوا کرتی ہیں. یہ تو جنرل آپ کو ایک جواب دیا گیا. باقی جب بھی کسی کی وراثت کا معاملہ پیش آئے گا تو یہ اینی ٹائم ہی ایٹ اے ٹائم ہی ہوگا کہ کیا اس وقت کی صورت حال ہے, کیا کنڈیشن ہے, اس کو دیکھا جائے گا, اسی کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا کہ کس کا کتنا حصہ بن رہا ہے. جو شریعت کی طرف سے مقرر ہے اسی کے اعتبار سے اس کو حصہ دیا جائے گا, لیکن بہرحال وراثت اپنے طور پہ کوئی تقسیم نہیں کرے گا. وہ جو علماء ہیں, جو مفتیان کرام ہیں, انہی کے پاس آ کے وراثت کے مسئلے حل کروائے جائیں گے.
مدینہ چل کے ناظرین, آپ کے ایس ایم ایس بھی ہمیں موصول ہو رہے ہیں, آئیے چند ایس ایم ایس شامل کرتے ہیں. کیا محرم الحرام میں نیا کپڑا پہن سکتے ہیں اور گوشت وغیرہ کھانا کیسا ہے؟
محرم الحرام میں نیا کپڑا پہننے میں کوئی ممانعت نہیں ہے, پہنا جا سکتا ہے, کیونکہ جو غم ہے وہ ہماری شریعت کے اندر فقط 3 دن کا ہے. سوگ جو منایا جاتا ہے وہ 3 دن کا ہوتا ہے, اور عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ منائے گی, باقی اس کے علاوہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منایا جائے گا. تو نیا کپڑا پہننا یہ محرم کے اندر کوئی حرج نہیں ہے, پہنا جا سکتا ہے, اور گوشت کھانا تو جو بھی حلال چیز ہے, حلال طیب پاک چیز ہے, محرم الحرام کے اندر بھی وہ کھائی جا سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اب یہ بڑے حوالے سے سوالات مختلف موقع پر ہو رہے ہیں کہ مچھلی کھانا یا گوشت کھانا یا فلاں چیز کھانا, تو محرم الحرام کی اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے, محرم الحرام کے اندر بھی یہ چیزیں کھائی جا سکتی ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
اچھا, اسی طرح محرم کے بالخصوص 10 تاریخ کو صبح گھر کے اندر آگ وغیرہ جلانے کے حوالے سے آیا, تو
اصل میں دیکھیں وہ تو اب یہ دعوت اسلامی ہماری ایک عالمی عاشقان رسول کی مدنی تحریک ہے جو ساری دنیا میں اس کا کام ہے, تو اب اس کو اگر ہم دیکھنے جائیں گے اس اعتبار سے تو الحمدللہ ہمارے پاس تو سوالات کی کمی ہوتی نہیں ہے, بہت سارے سوالات آتے ہیں ہمیں کسی اور اللہ کے فضل و احسان سے ذریعے کی ضرورت نہیں پڑتی, کہ ہمارے متعلقین ہی دعوت اسلامی والے اور محبت کرنے والے اتنے ہیں کہ سوالات آتے رہتے ہیں. تو اس طرح کے معاملات کو اگر دیکھا جائے گا, آگ جلانا یا فلاں کام یا فلاں کام فلاں کام, تو جیسا جہاں کا ایک رواج ہوگا اور وہاں ان کے درمیان جو باتیں مشہور ہوں گی اس کے اعتبار سے باتیں تو آتی ہی رہتی ہیں. تو اس میں دیکھیں شریعت مطہرہ کی طرف سے ان چیزوں کی کوئی ممانعت نہیں ہے, شریعت مطہرہ نے جن چیزوں سے منع کرنا ہے وہ منع فرما دی. خاص طور پہ ممانعت وہ اہم چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان چیزوں کو خاص طور پہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ کیا کیا چیز بندے کے اوپر ممنوع ہے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو چولہا جلانا یا اس میں آگ جلانا کوئی اس میں پرابلم ہو, نہیں, بلکہ حدیث پاک کے اندر تو یہ فرمایا کہ ایک روایت کے اندر, حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ جو عاشورے کے دن اپنے عیال کے اوپر وسعت کرتا ہے تو سارا سال اس کے لیے برکت دی جاتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے وہ کیسے وسعت کی جائے گی, اس کی ایک صورت یہی ہے کہ دسترخوان وسیع کیا جائے, مختلف قسم کے کھانے اپنے اہل و عیال کو دیے جائے, تو وہ چولہے پر ہی پکیں گے, برف پر تو نہیں پکیں گے, لہذا چولہا جلانے میں کوئی حرج نہیں ہے, جلایا جا سکتا ہے.
جی مزید ایسے میں شامل کریں گے, آئیے آپ کی کورس لیتے ہیں.
نویر بات کروں, میرا کہانی سوال یہ ہے کہ نارمل جس طرح یہ عقیقہ ہے, یہ سنت ہے ہماری شریعت کے مطابق, تو یہ کیا اس کے بارے میں ایک دکان عقیقہ کے بارے میں بتا دیں. دوسرا جو امپورٹنٹ اس میں کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ہماری ادھر نارمل بات جا رہی ہے کہ 7 دن کے اندر اندر جو ہے نا بچے کی پیدائش کے 7 دن کے اندر اندر اس کو کرنا وہ بہتر ہے.
جی عقیقے کے حوالے سے ارشاد فرمائے, اس کا اصل طریقہ اور سنت, اور یہ جو انہوں نے پوچھا 7 دن کے اندر,
عقیقہ جو ہے وہ سنت مستحبہ ہے, کرنا اچھی بات ہے اور اس کا ثواب بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حسنین کریمین کا عقیقہ فرمایا تھا, تو جس کے پاس استطاعت ہے اس کو عقیقہ یہ کرنا چاہیے. اس کی صورت یہ ہے کہ بچے کی جب پیدائش ہوتی ہے تو لڑکی کے لیے جو بہتر ہے وہ یہ ہے کہ 2 بکرے اس کی طرف سے کیے جائیں, اور لڑکی کی طرف سے جو بہتر ہے وہ یہ ہے کہ 1 بکری کی جائے. لیکن اگر لڑکے کی طرف سے 1 بکرا یا 1 بکری یا 2 بکریاں بھی کر لی تو کوئی مسئلہ نہیں. اسی طرح لڑکی کی طرف سے بکرے کی قربانی کر لی, عقیقہ کر لیا, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ وسعت شریعت کی طرف سے دی گئی ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ عقیقے کے اندر 1 بکرا جو ہے وہ قربان کرنا ہوتا ہے, 1 حصہ اس کے اندر قربانی کا ہونا یہ ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ جو 7واں دن ہے عقیقے کے حوالے سے, 7واں دن یہ افضل ہے کہ 7ویں دن یہ عقیقہ کیا جائے. 7 دن سے پہلے اگر کر لیا, جیسے مثال کے طور پر پیر کے دن بچے کی ولادت ہوئی ہے, تو اب اس کا 7واں دن اتوار کا دن بنے گا. تو اب کسی نے جمعے کے دن کر لیا, آنے والا جیسے ہی جمعہ آیا 5 دن یا ہفتے کے دن کر لیا, عقیقہ ادا ہو جائے, جائز ہے, عقیقہ ادا ہو گیا, لیکن جو سنت ہے وہ 7ویں دن کیا جائے. 7ویں دن کریں گے یہ افضل ہے. اگر 7ویں دن نہیں کر سکے تو بہتر یہ ہے کہ اب 14ویں دن کریں, یعنی پیر کے دن ولادت ہوئی ہے تو اب اگر نہیں کر پا رہے اس اتوار کو تو اگلے اتوار کو, اگلے اتوار کو نہیں کر پائے تو پھر اس سے اگلے اتوار کو, پھر اس کے اگلے اتوار کو, یوں طریقہ کار اختیار کیا جائے. لیکن اگر بہرحال پیر کو نہیں, اتوار کو نہیں کر پائے, پیر کو کر لیا, منگل کو کر لیا, بدھ کو کر لیا, تو اس میں حرج نہیں ہے, عقیقے کی سنت آپ کی ادا ہو جائے گی. بہتر یہ ہے کہ 7ویں دن کیا جائے, ورنہ 7ویں دن نہیں کر سکتے تو پھر ہر 7ویں دن یہ عقیقہ کیا جائے. یہ باتیں جو ہیں وہ فقہ حنفی کی کتابوں کے اندر موجود ہیں.
مدی شر کے ناظرین آپ کو عرض کریں گے کہ عقیقے کے حوالے سے امیر اہل سنت کا ایک پورا رسالہ موجود ہے کہ عقیقے کے بارے میں سوال جواب, تو آپ اس کو اگر حاصل کر لیں گے تو مزید اس کے اندر اور بھی باتیں ظاہر وہ اس وقت بیان نہیں کی جا سکی, تو وہاں سے آپ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے علم میں مزید اضافہ ہوگا. جی اگلی کال.
میں فریس انور بات کر رہا ہوں، کراچی باب المدینہ سے میرا تعلق ہے. یہ ارشاد فرمائیے کہ محرم الحرام میں عاشورہ کے روز کھچڑا بنانا ضروری ہے، اور کیا صرف کھچڑا ہی بنایا جائے یا اس کے علاوہ بھی ایصال ثواب کی کوئی ترکیب ہو سکتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صرف کھچڑا ہی بنایا جائے یا اور بھی جو ڈشیں ہیں بنائی جاتی ہیں؟
میری بات تو یہ ہے کہ یہ اہل سنت کے نزدیک معروف ہے، ہر سنی جانتا ہے کہ یہ چیز بطور ایصال ثواب ہوتی ہے.
یعنی
کھچڑا بنا رہے ہیں یا کوئی بھی چیز بنا رہے ہیں، شربت بنا رہے ہیں، تو یہ بطور ایصال ثواب ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کے لیے جو کربلا کے اندر ان کے جانثار تھے، ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ چیزیں بنائی جا رہی ہیں، لوگوں کو کھلائی جا رہی ہیں، کیونکہ یہ صدقہ ہے. اور صدقہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا کاموں میں سے کام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ثواب عطا فرماتا ہے، تو ان کو ثواب پہنچانے کے لیے سے کام کیے جاتے ہیں. اور ایصال ثواب کے حوالے سے ہمارے علماء واضح طور پر یہ لکھ چکے ہیں کہ ایصال ثواب یہ سنت ہے، کرنا سنت، یعنی مطلق ایصال ثواب یہ سنت ہے. اور اسی کی اس کا ایک طریقہ بھی ہے، محرم الحرام میں جو ہے وہ کھچڑا وغیرہ بنانا لے لیں. تو ایصال ثواب جو ہے یہ سنت ہے، اور یہ واجب یا فرض نہیں ہے، سنت موقعہ بھی نہیں ہے، واجب یا فرض نہیں ہے کہ اس کے نہ کرنے کی وجہ سے کوئی گناہگار ہو، ایسا نہیں ہے. بلکہ اسے کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ملے گا. اسی طرح ایصال ثواب کے حوالے سے ہمارے علماء یہ واضح کر چکے کہ نہ اس میں کسی دن کو معین کرنا ضروری ہے، نہ کسی چیز کو معین کرنا ضروری ہے کہ آپ اسی دن کریں گے اور اسی چیز پر کریں گے، ایسا نہیں ہے. البتہ سہولت کے لیے یہ ہوتا ہے کہ یا معروف ہوتا ہے لوگوں کے درمیان، تو اس وجہ سے اس دن کو مخصوص کر کے اس میں نیاز وغیرہ کی جاتی ہے، اور دن کو مخصوص کر کے نیک عمل کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبا مسجد کے اندر تشریف لے جایا کرتے تھے ہفتے کے دن. اور اسی طریقے سے بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک بھی موجود ہے کہ مدینہ منورہ کی ایک صحابیہ خاتون جو تھیں، وہ ہفتے کے دن یا جمعے کے دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کیا کرتے تھے، اور صحابہ اکرام علی مدوان میں سے بعض جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جایا کرتے تھے. تو یہ دن معین کر کے نیک کام کرنا، اس پر بہت سارے دلائل قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں. تو یہ جو دن معین کر لیا جاتا ہے، اس میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ سہولت رہتی ہے، آسانی رہتی ہے. دوسرا، چیزیں معین کرنا یہ فرض و واجب نہیں ہے، لیکن ایک چونکہ مسلمانوں میں طریقہ ہوتا ہے کہ اس دن اس طرح کی چیز بناتے ہیں، ایک مشہور و معروف طریقہ کار ہوتا ہے، تو اس کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی اس کو واجب نہیں سمجھے گا. اگر کھچڑی کی جگہ کوئی اس دن بریانی کھلا دیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ بھی کر سکتا ہے. کوئی اور چیز کھلا دیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ یاد رہے کہ بعض لوگ ایسی چیزوں کو ناجائز کہہ جاتے ہیں، ہم اس کو فرض و واجب نہیں کہہ رہے، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا
کوئی
گناہگار نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اس کو ناجائز کہے گا تو پھر وہ گناہگار ہو جائے گا.
اچھا، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے بالخصوص کھچڑے کے بارے میں یہ فرمایا کہ اگر محرم کی 10 تاریخ کو یہ پکایا جائے اور اس کی نیاز فاتحہ وغیرہ، تو بڑا مجرب عمل ہے، اس کی برکتیں وہ دیکھی گئی ہیں.
بالکل، اصل میں بزرگوں کے تجربے تو بہت سارے مقامات پر جو ہے وہ تذکرہ موجود ہے. مثال کے طور پر جو حدیث پاک ہے، یا عباد اللہ اعینونی، کہ اللہ کے بندو میری مدد کرو، یعنی کسی کی کوئی مونس و غمخوار نہ ہو، تو وہاں پر وہ اس طرح پکارے. تو امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی نے موجم کبیر میں اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد یہ فرمایا، ھذا عمل مجرب، یہ ایسا عمل ہے کہ جو تجربہ شدہ ہے، مجرب ہے، تجربہ کیا گیا ہے کہ یہ جب کرتے ہیں تو فائدہ حاصل ہوتا ہے. اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں کہ جن کے بارے میں محدثین کرام نے اصراحت فرمائی کہ یہ عمل مجرب ہے، یہ کام مجرب ہے. صلات و تسبیح کے حوالے سے، دیگر کاموں کے حوالے سے یہ ذکر کیا کہ یہ عمل مجرب ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس میں یوں بھی اشارہ ہے کہ چونکہ وسعت کرنے کا تذکرہ ہے کہ عاشورے کے دن زیادہ سے زیادہ رزق دیا جائے، تو کھچڑا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر مختلف قسم کی چیزیں شامل ہوتی ہیں، تو اس لیے یہ وسعت کے معنی کے اندر بھی آ جائے.
اسی طرح مدی شہر کے ناظم، محرم کی 10 تاریخ کو غسل کرنے کے حوالے سے، عفمت سرما لگانے کے حوالے سے، صدقہ و خیرات کرنے کے حوالے سے بھی یہ روایت موجود ہیں، تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس پر عمل کر لیا جائے، انشاءاللہ عزوجل فائدہ پہنچے گا. مزید کالز
بدر منیر اتاری فالیہ سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ اگر فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر بھولے سے الحمد شریف کے بعد کوئی ایت پڑھ لی, یعنی اس کے ایک لفظ ہی اگر پڑھ لے, جیسے سورہ اخلاص کا اگر ہم قل ہو اللہ پڑھتے ہیں اور پھر یاد آنے پر رکوع میں چلے جاتے ہیں, تو کیا سجدہ سہو واجب ہو جائے گا؟
کیا فرماتے ہیں؟ کنفیوژن ہے یہ.
یہ کئی مرتبہ ہم بیان کر چکے ہیں. اصل میں ایک بہت زیادہ لوگوں میں مسئلہ اس طرح کا عام کر دیا گیا ہے کہ فرض کی تیسری یا چوتھی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانے سے سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے. حالانکہ ایسا اصلاً نہیں ہے کہ فرض کی تیسری یا چوتھی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائیں تو سجدہ سہو لازم آتا ہو, ایسا ہے ہی نہیں. کیونکہ یہاں پہ کوئی واجب چھوٹ ہی نہیں رہا, یہ واجب ہے ہی نہیں کہ فرض کی تیسری چوتھی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہ ملائی جائے. کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہو. سورہ فاتحہ کے بعد اگر کسی نے سورت ملائی تو اگر تنہا پڑھ رہا ہے, اکیلا پڑھ رہا ہے, تو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو قول کی امام اہل سنت نے تشریح کی ہے اس کے مطابق تنہا پڑھنے والے کو تو یہ بہتر ہے,
افضل ہے
کہ وہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت ملا لے. اگر اکیلا پڑھ رہا ہے, جماعت اس کو نہیں ملی, تنہائی کے اندر پڑھ رہا ہے تو ملائے. جو اسلامی بہنیں ہیں وہ پڑھتی ہیں تو وہ تنہائی پڑھتی ہیں تو وہ ملائیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ امام کے لیے علماء نے یہ لکھا کہ چونکہ امام کو حکم یہ ہے کہ وہ لوگوں کو تخفیف کے ساتھ نماز پڑھائے گا اور فرض کی تیسری چوتھی رکعت میں فقط وہ سورۃ الفاتحہ پڑھے گا, اس کے بعد وہ سورت نہ ملائے. اگر سورت ملانے کی وجہ سے مقتدیوں کے اوپر پیچھے جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کے اوپر گرانی ہوتی ہے, ان کو بھاری لگتا ہے, تو اس کو حکم ہے, سخت حکم ہے اس کے لیے, کہ حرمت والا حکم ہے کہ اس کو وہ فوراً رکوع کرے, وہ سورت نہ ملائے. لیکن اگر اس نے بھی سورت ملا دی تو اس صورت میں سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا, سجدہ سہو اس پر بھی لازم نہیں آئے گا. تو لہذا یہ جو قل ہو اللہ احد پڑھ لیا تو اس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہی نہیں تھا, اور آپ آگے پوری صورت مکمل کر کے پھر رکوع کے اندر چلے جائیں.
ٹھیک جی, اگلی کال.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ ہے کہ مفتی صاحب اکثر و بیشتر کاروبار کے دوران جب کوئی ریٹ وغیرہ کی بات ہو یا کوئی ایسی بات ہو کہ جس میں کوانٹیٹی, تو اکثر لوگ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ خدا کا خوف کریں یا اس طرح کی باتیں گفتگو کی جاتی ہے, تو اپنے مقصد یا اپنے ذاتی مفاد کے لیے ایسے الفاظوں کا استعمال کرنا کیسا, اس پر مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے. اور مفتی صاحب اکثر کاروباری حالات ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ مہینوں میں یا کچھ دن ایسے آتے ہیں تو ہم ان دنوں کو بھی, بعض مرتبہ وہ دن بڑے متبرک ہوتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں جی ان کی وجہ سے کاروبار میں مندی ہے, تو مفتی صاحب اس طرح کہنا کیسا؟ اللہ رب العزت جل شانہ ہمیں حقیقی علم کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی ہاں, دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اول تو اس کو یہ کہنا کہ یہ اپنے کام کے لیے, اپنے مفاد کے لیے کہا گیا, یہ محل غور ہے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی ایسا کام کیا, کوئی ایسی بات کی, تو اسے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو, اللہ کا خوف کرو. آیا اس نے کوئی قیمت ہی ایسی بتا دی کہ معمولی چیز تھی, وہ کہہ رہا ہے اتنی بگی ہے وہ, یعنی ہزار روپے کی چیز ہے, اس نے لاکھوں روپے بتا دی, اس کو اللہ کا خوف کرو, کیا کر رہے ہو؟ یعنی ایک چیز اتنی سستی ہے اور تم اتنا مہنگا کر کے بیچ رہے ہو, ہمیں مشکل کے اندر ڈال لو, تو اللہ کا کچھ خوف کرو. تو اس کو یہ کہنا کہ اپنے مقصد ہی کے لیے استعمال ہوا, یہ محل غور ہے کہ ہر مقام پہ یہ ضروری نہیں ہے. یہ تو حدیثوں کے اندر اور بزرگوں کے اقوال کے اندر موجود ہیں کہ اللہ اللہ, یعنی اللہ سے ڈرو. ٹھیک ہے, میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو کہ ان کے بارے میں جو اچھی گفتگو ہے وہی کرو, بری بات ان کے بارے میں نہ کہو. میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو, میرے بعد ان کو نشانہ نہ بنا لینا. اس طرح کے تو بہت سارے مقامات ہوتے ہیں کہ اتقوا اللہ, اللہ سے اس معاملے کے اندر ڈرو. تو یہ جملہ استعمال اگر کیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ جیسے مثال کے طور پہ چیز 100 روپے کی ہے اور وہ 1000 روپے کی بیچ رہا ہے, تو اب اس بنیاد پہ آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اللہ سے ڈرتا نہیں ہے یا وہ کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے. بھئی چیز اس کی ہے, وہ آپ سے جھوٹ نہیں بول رہا کہ یہ چیز اتنے کی ہے, یہ چیز میں نے اتنے کی لی ہے, مجھے اتنے کی پڑی ہے. اس کی مرضی ہے, وہ ایک 100 روپے والی چیز آپ کو 1000 روپے کی دے, 10,000 کی دے, یا 1,00,000 روپے کی دے, وہ آپ سے جھوٹ نہیں بول رہا, کوئی غلط بیانی نہیں کر رہا. تو اس کا یہ کہنا کہ میں یہ آپ کو 1000 روپے کی دوں گا یا آپ کو 10000 کی دوں گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو اس بنیاد پر اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اندر خوف خدا نہیں ہے یا اس میں یہ جو ہے وہ کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے، تو یہ نہیں کہا جا سکتا۔ تو یہ دیکھ لیا جائے کہ جملہ استعمال کرتے ہوئے آپ کی نیت کیا ہے اس میں اور آپ کس مقام پر یہ بات کر رہے ہیں۔ دوسرا انہوں نے جو سوال کیا کہ مقدس ایام ہوتے ہیں اور اس میں وہ کہہ دیتے ہیں کہ مندی کے دن ہیں، تو کسی مسلمان کے ذہن کے اندر یہ بات نہیں ہوتی، اس کی توجہ میں بھی یہ چیز نہیں ہوگی کہ وہ مقدس ایام کی وجہ سے کہہ رہا ہے کہ یہ دن ہماری مندی کے دن ہیں اور اس طرح کے معاملات۔ تو مقدس ایام کی توہین یا ان کی جو ہے وہ عدم تکریم و تعظیم یہ اس کا مقصود نہیں ہوتا، وہ فقط بتانا ہوتا ہے کہ جیسے محرم کا مہینہ ہے اس میں کاروبار سست ہوتا ہے، کاروبار نہیں چلتا اس میں زیادہ، کیونکہ ایام ہی ایسے ہوتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی کہتا ہے کہ ان ایام میں ہمارا کاروبار مندی والا ہے یا کاروبار ٹھنڈا پڑا ہوا ہے ان ایام کے اندر، تو اس کی ذہن میں یہ تصور بھی نہیں ہوتا کہ وہ محرم کی اہمیت کو کچھ کم کر رہا ہے، بلکہ وہ فقط بتانا چاہتا ہے کہ ان دنوں میں کاروبار نہیں چلتا۔ تو بہرحال جملہ جتنا اچھے سے اچھا استعمال کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی نے اس طرح کا جملہ استعمال کیا تو اس کے اوپر گناہ نہیں ہوگا، اس کے اوپر کوئی حرج لازم نہیں آئے گا۔
ٹھیک، مزید ایس ایم ایس ہم شامل کرتے ہیں۔ منگل کے دن کوئی کام شروع کرنا کیسا، اور منگل کے جو دن ہے یہ سورج غروب ہونے کے بعد پیر کو شروع ہو جاتا ہے یا کچھ ہے اس میں؟
دیکھیں جو منگل کا دن ہے اس میں مولانا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ منقول ہے بعض کتابوں کے اندر کہ آپ نے اس دن کپڑا کاٹنے سے منع فرمایا، کہ درزی اس دن کپڑا نہ کاٹے، کہ اس دن کپڑا کاٹے گا تو وہ جلے گا یا چوری ہو جائے گا۔ باقی اس کے علاوہ دیگر کاموں کے لیے منگل کا دن جو ہے اس کے کام کرنے میں کوئی حرج نہیں، وہ کپڑا بھی اگر کسی نے کاٹا درزی نے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، اور یہ لازم نہیں ہے، ممکن ہے کہ ایسا اس کے ساتھ ہو جائے، لیکن کپڑا کاٹنا بھی اس دن جائز ہے اور دیگر کام کرنا بھی یہ جائز ہے۔ اور دیگر کام کے حوالے سے تو اصلاً کوئی اس بارے میں روایت بھی نہیں ہے، کسی کا قول بھی نہیں ہے، تو اگر منگل کے دن کوئی بھی کام شروع کیا جاتا ہے تو بالکل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی رہا کہ دن جو شروع ہو جاتا ہے، ویسے دن کے تو دو اطلاق ہوتے ہیں، عام طور پر جو دن کہا جاتا ہے وہ سورج طلوع ہو گیا یا جو طلوع فجر ہوتی ہے اس کے بعد کے وقت کو، تو سورج طلوع ہونے کے بعد ہی عام طور پہ ہوتا ہے کہ اس وقت سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس کو دن کہا جاتا ہے، اور ایک دن سے مراد جو ہے وہ 24 گھنٹے ہوتا ہے۔ تو اسلامی اعتبار سے جو منگل کا دن شروع ہوا ہے وہ سورج غروب ہوتے ہی شروع ہو گیا، لیکن اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ منگل کا دن نہیں بلکہ اس کو منگل کی رات کہا جاتا ہے، کہ یہ منگل کی رات ہے، دن اس کو نہیں کہتے۔ تو بہرحال یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس پہ اتنا زیادہ تفکر کیا جائے کہ اگر آج ہی کی رات میں ہم کچھ کریں گے تو جو ہے وہ منگل کے دن شروع کرنا ہوگا یا صبح ہی شروع کرنا پڑے گا، رات میں بھی شروع کر سکتے ہیں، دن میں بھی کام شروع کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
جی اگلی کال۔
بلال حسین فیصلہ باد، میرا سوال ہے کیا محرم کے مہینے میں شادی ہو سکتی ہے؟ یا سفر کے مہینے میں لوگ جو شادیوں کی اتنے کی ممانعت ہے، کیا اس میں شادیاں رکھی جا سکتی ہیں؟
اب محرم کے بعد سفر میں بھی آپ کو پتا ہے کہ پھر خالی کا مہینہ کہا جاتا ہے۔
دیکھیں محرم اور سفر یا کوئی بھی مہینہ ہو، اصولی اعتبار سے کسی بھی دن شادی کرنا یہ ممنوع نہیں ہے۔ میں نے پہلے شروع میں عرض کر دیا کہ سوگ جو ہے وہ فقط 3 دن ہے، اور عورت کے شوہر کے انتقال ہونے پر عورت کے اوپر 4 مہینے 10 دن یہ سوگ ہوتا ہے، اس کے بعد سوگ نہیں ہے۔ تو محرم الحرام اور جو سفر المظفر کا مہینہ ہے، اس میں اگر کسی نے نکاح کیا شادی کی تو بغیر کسی گناہ کے اس کی شادی کا انعقاد ہوگا، جبکہ اور کوئی گناہ اس کے اندر وہ نہ کرے۔ لیکن ظاہر ہے کہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے، امام حسین امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے ہمارے درمیان مشہور ہے، بالخصوص اس کے عاشورے کا دن جو ہے وہ خاص طور پر آپ کی شہادت کے حوالے سے مشہور ہے۔ آپ کے فضائل و کمالات ہم بیان کرتے ہیں، یا آپ نے جو دین کے لیے قربانیاں دیں تو اس میں واقعہ کربلا بیان کیا جاتا ہے۔ اہل سنت کے نزدیک تجدید حزن جائز نہیں ہے کہ حزن کو تازہ کیا جائے، لیکن ظاہر ہے کہ اس واقعے کو بیان کرنے میں، اپنی آنے والی نسلوں کو اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس دوران دل پر کیفیت غم کی طاری ہوتی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ خود پیدا کرنا یہ ہمارے نزدیک اس کی اجازت نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ اس کو پیدا کیا جائے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر بالفرض کوئی 9 یا 10 محرم کو شادی کرتا ہے یا 7-8 محرم کو شادی کرتا ہے, تو چونکہ یہ مشہور ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ آپ کی قربانی پھر 7 تاریخ کو آپ کا پانی بند ہونا, آپ کے بچوں پر پانی بند کیا جانا, یہ تمام معاملات ہوئے, تو ان ایام میں اگر کوئی شادی کرے گا تو اس کو تہمت لگائی جائے گی کہ مسلمان مسلمانوں کے ساتھ اتنا بڑا سانحہ پیش آیا اور یہ ان دنوں کے اندر شادی کر رہا ہے. تو اگرچہ کہ شریعت مطہرہ اس کو اجازت دیتی ہے, لیکن شریعت کے کچھ قوانین ایسے ہیں کہ بندے کو تہمت سے بچنے کا حکم دیا گیا کہ وہ ایسا کام نہ کرے کہ جس کی بنیاد پر اس کو تہمت لگائی جائے. تو ظاہر ہے کہ یہ جو دن ہے 7-8-9-10 یا اس کے قریب کے جو ایام ہیں, اس میں شادی کرنا فرض و واجب بھی نہیں ہے کہ انہی دنوں کے اندر شادی کی جائے, تو نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا, تو ان دنوں میں وہ شادی نہ کرے, بچے بہتر ہے کہ بچے گا تو اچھا ہے کہ اس کے اوپر تہمت نہیں لگے گی. لیکن اصول یہی ہے کہ اگر اس نے شادی کی اور اس میں دوسرا کوئی گناہ نہیں کیا تو بغیر گناہ کے اس کی شادی کا انعقاد یہ ہو جائے گا.
ٹھیک جی, اگلی کال.
میرا سوال ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہم صلی اور کچھ اللہ صلی علی, کیا اس میں کچھ صلی ہے یا صلی ہے؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دی, جزاک اللہ خیر.
آمین. کیا فرماتے ہیں صلی اور صلی؟
دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہے عربی لفظ ہے, اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد, کہ ہمارے آقا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام, اے اللہ بھیج. تو عربی تلفظ جو ہے وہ اللہم صلی یعنی لام کے نیچے زیر ہے, اور اردو میں جب اس کو ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے تو اس میں صلی کی جگہ صلے پڑھ دیتے ہیں. تو عربی زبان, چونکہ ہم عربی میں درود پاک پڑھ رہے ہیں, ہم اردو میں درود پاک نہیں پڑھ رہے, تو جو عربی تلفظ ہے, جو عربی طریقہ کار ہے, معروف طریقہ کار ہے, عربی کا معروف پڑھنے کا طریقہ, وہ صلی وسلم ہے, یعنی اللہم صلی علی سیدنا محمد, صلی علی سیدنا محمد نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ عام مروج ہے.
یہاں پر یہ قرآن اور حدیث کا فرق تو نہیں آتا؟
نہیں آتا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. قرآن میں تو مجہول پڑھنا یہ بہت سخت حکم ہے, اس کا تو تحریف کی صورتیں بنتی ہیں لفظی اعتبار سے, لیکن جو اوراد و وظائف ہیں اس میں بھی حکم یہی ہے کہ جو معروف طریقے کار ہے اسی کے طریقے سے پڑھا جائے, اس میں تغیر و تبدل نہ کیا جائے. تو یہ جو مختلف اعراب تبدیل کر دیتے ہیں یا شکورو یا نورو, تو یہ نہیں پڑھیں گے. امیر السنت نے بھی اس پر تنبیہ فرمائی, یعنی کہ یا نورو نہیں یا نورو وغیرہ پڑھا جائے. تو چونکہ ایک زبان پہ چڑھا ہوا ہوتا ہے, تو اس میں یہ ہے کہ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے کوئی گناہ کا کام کیا, لیکن کرنا یہ درست نہیں ہے کہ یا نورو ہی پڑھا جائے گا یا غفورو ہی پڑھا جائے گا یا شکورو ہی پڑھا جائے گا, یہ رو نہیں پڑھا جائے گا. اسی طرح جو بھی اعراب ہیں عربی انداز میں ہی اس کو ادا کریں گے, کیونکہ ہم اس کو عربی کے اندر پڑھ رہے ہیں, نہ کہ ہم اس کو اردو یا کسی اور زبان میں پڑھ رہے ہوں.
ٹھیک ہے. بنت محمد انور ہیں, یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ عقیقے میں جو تحائف لفافے اور تحفے وغیرہ ملتے ہیں تو یہ لینا کیسا؟
لینا کیسا؟
جی
لینا تو جائز, جبکہ کوئی اور اس میں وجہ نہ ہو کہ وہ رشوت کی کوئی صورت بنتی ہے, وہ ایک الگ بات ہے. باقی اگر کوئی تحفہ دے رہا ہے تو
تقریب ایک رکھی ہے تو بعض خوشی میں لوگ پیش کر,
وہ کوئی مسئلہ نہیں, وہ تو لیا جا سکتا ہے, سوائے یہ کہ اگر کوئی خارجی ممانعت آ جائے کسی وجہ سے, وہ ایک الگ بات ہے.
مدنی چل کے ناظرین سلسلہ ہوا, بہت اہم گفتگو ہوئی, یقیناً آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, جو ہم نے سنا ہے سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے.